ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا اتربوا لنا واسدوا القرآن محمد وعلى محمد سلسلہ مجالس کی آج چھٹی مجلس ہے اور ایمان آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں پروردگار کی بعض ایسی سنتیں ہیں کہ ایسے قوانین ہیں ایسے اصول ایسے پرنسپلس کے جن سے روگردانی ممکن نہیں ہے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ اسی سنت کو پروردگار کی مشیت بھی کہتے ہیں یعنی خداوند عالم کی مشیت ہے کہ جس کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے اوپر دلیل قرآن ہی کی آیت سورہ فتح کی کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا پروردگار کی سنت میں پروردگار کے قانون میں کسی قسم کی بھی تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے کوئی تغیر نہیں دیکھو گے جس طرح سے پروردگار کی مشیت ہے اسی طرح سے عمل انجام ہوگا جس طرح سے پروردگار نے اپنی مشیت مقرر کی اسی طرح سے انجام ہوگی کہا ایک سوال کسی نے کیا اچھا سوال کیا کہ یہ جو پروردگار کی سنت ہے اس کا جریان کیسے ہے کس طرح سے ہم سمجھیں کہ یہ جاری ہو رہی ہے یہ جاری نہیں ہو رہی اس کو وقت کتنا درکار ہے کتنی زمین حرکت کرے تو وہ پروردگار کی سنت جاری ہوگی اس کا کسی کو معلوم نہیں ہے آپ کی خدمت میں آیت پیش کی تھی کہ جس میں پروردگار ظالموں کو مہلت دیتا ہے خداوند عالم ظالموں کی رسی کو دراز کرتا ہے خداوند عالم قرآن میں کیا فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ گمان نہ کریں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ گمان مت کریں کہ جنہوں نے دین حق کو چھپا دیا کہ جنہوں نے پروردگار کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا جنہوں نے کفر کیا بس وہ یہ گمان نہ کریں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے یہ ان کے لیے خیر ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے وہ تو یہی سمجھتے ہیں انہوں نے تو یہی سمجھا بھئی محمد بن سلمان آل سعود کا وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ پروردگار نے میری رسی کو دراز کیا ہے مجھے خداوند عالم نے رزق واسع عطا کیا وہ جا بچا جا کر اس چیز کا اعلان بھی کرتا جب پاکستان آیا تو پاکستان آ کر اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم لوگ مشکل میں ہیں اس نے کہا کہ ہمارے اوپر پروردگار کا بڑا کرم اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کے ہم لوگ حرمین شریفین کے خدمت گزار ہیں ہم لوگوں کے پاس پیسہ ہے ہم لوگوں کے پاس تیل ہے ہم تیل کو بیچتے ہیں ہمارے پاس بہت پیسہ خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خداوند عالم کی سنت ظالموں کے لیے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انما نملی لہم کہ یہ جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے یہ جو ہم نے ان کو اجازت دی ہے یہ جو ان کی رسی کو دراز کیا ہے خیر لانفسہم کہ یہ ان کے لیے خیر ہے یہ ان کے لیے خیر نہیں ہے انما نملی لہم ہم ان کو یہ مہلت کیوں دے رہے ہیں خدا قرآن میں فرماتا ہے لِيَزْدَادُوا اِثْمًا تاکہ وہ اپنے گناہ اتنے بڑھا لیں کہ پروردگار ان کو رسوائی کے عذاب میں مبتلا کر دے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ کس قدر خوبصورت ہے قرآن کتاب ہدایت اگر اس کو انسان دقت کے ساتھ پڑھنا شروع کرے تو اس کی ہر آیت انسان کو ایک قانون لگے اس کی ہر آیت پروردگار کی اس قرآن میں کلام اس کو ایک پرنسپل لگے اس کو دستور حیات عطا کرے کہ تمہیں زندگی گزارنی کیسے لیکن افسوس کہ انسان متوجہ نہیں ہو پاتا لیکن افسوس کہ انسان صرف اپنے مقصد کے لیے اس آیت کو پڑھے گا
اس کی تکرار کرے گا, مقصد پورا ہو یا نہ ہو کچھ عرصے کے بعد اس کو چھوڑ دے گا. قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ خداوند عالم نے قرآن میں کس طرح سے آپ کے لیے اصول عطا کیے, کس طرح سے پروردگار نے آپ کے لیے قرآن کے اندر پرنسپلز عطا کیے کہ ان شے پر عمل کرنا, کس شے پر عمل نہیں کرنا, کیا خدا نے واجب کیا, کیا حرام کیا. بس یہ جو محمد بن سلمان کی رسی کو خداوند عالم نے دراز کیا, خدا شریعت یہ ٹھہری کہ اس کو رسوائی والے عذاب میں پروردگار مبتلا کرے گا. کب کرے گا اس کا میں بتاتا ہوں آپ. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اس کا جواب بے عینی ہی وہی جواب ہے کہ ہمارے امام زمانہ کب آئیں گے, بے عینی ہی وہی جواب. جب, توجہ سے جملہ سنیے گا, جب ظہور امام زمانہ کی علتیں تمام ہو جائیں, جب امام زمانہ کے ظہور کی شرائط تمام ہو جائیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ علتیں تمام ہو جائیں پروردگار پھر بھی زمانے کے امام کو ظہور کی اجازت نہ دے, ہو نہیں سکتا. جیسے ہی علتیں تمام ہو جائیں اس کا ظہور واجب. اگر اس مائک کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل نہ ہو, اس کی تار درست طریقے سے لگی ہوئی ہو, یہ مائک درست طریقے سے کام کر رہا ہو, وہ ہمارے بھائی کے جو مائک کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے درست طریقے سے اس کے وہ جو پورا سسٹم ہے اس کو آن کیا ہو, سوئچ لگایا ہو, بجلی اس میں سے گزر رہی ہو, ہر چیز, ہر علت, ہر شرط اپنی جگہ پر بہترین عمل کر رہی ہو, پھر ممکن ہے کہ میں بات کروں اور یہ مائک کام نہ کرے؟ ہو نہیں سکتا. اگر میں اپنی زبان کو حرکت دوں, کوئی لفظ کہنا چاہتا ہوں, اپنے جوف سے ہوا کا بھی اخراج کروں, زبان کو بھی حرکت دوں, زبان بھی مجھے آتی ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہوا ہے وہ لفظ نہ بنے؟ ہو نہیں سکتا. ظہور امام زمانہ متوقع کب تک؟ جب تک شرائط اور علتیں تمام نہ ہو جائیں. جب شرائط اور علتیں تمام ہو جائیں گی, جب تمام شرطیں پوری ہو جائیں گی, خداوند عالم امام زمانہ کے ظہور کی اجازت دے دے گا. بے عیب نہیں ہے, اسے پروردگار کی سنت ہے, خداوند عالم کی سیرت ہے, خداوند عالم کا قانون ہے, خداوند عالم کا پرنسپل ہے کہ جو اس کائنات پر حاکم ہے. قرآن تو غلط نہیں کہہ رہا, قرآن تو جھوٹ نہیں بول رہا, الیاذ باللہ من ذالک. خداوند عالم کا کلام جو پروردگار قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وہ درست, بلکہ یہ کہا جائے کہ وہی درست. جب خداوند عالم قرآن کے اندر یہ بتلا دے کہ دیکھو ان لوگوں نے یہ تصور کیا کہ ہم نے ان پہ خیر کر دی, جبکہ ہم نے ان پہ خیر نہیں کی ہے, ہم نے ان کو اس لیے مہلت دی لِيَزْدَادُوا اِثْمًا, تاکہ یہ اپنے گناہوں کو بڑھاتے چلے جائیں, وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ, اور اس قدر بڑھا دے کہ ان کے لیے اہانت والا عذاب ہو. خداوند عالم نے رسوا کیا, صدام کو رسوا کیا, قذافی کو رسوا کیا, بن علی کو رسوا کیا, فرعون کو رسوا کیا, کیا آیا وہ جتنے خلیفہ, وہ جتنے افراد کے جو اہل بیت پہ ظلم کرتے رہے خداوند عالم نے ان کو رسوا نہیں کیا؟ خداوند عالم نے رسوا کیا, لیکن کیسے؟ اس کائنات میں موجود علتوں کے ذریعے سے. جب اس کائنات کی علتیں پوری ہو جائیں کہ اس میں سے سب سے بڑی علت انسان کی آمادگی, جیسے ہی انسان آمادہ ہوا امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا, جیسے ہی انسان آمادہ ہوا امام حسین نے کربلا کو بپا کر دیا, جیسے ہی وہ 72 آمادہ ہوئے کہ جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام یہ کہتے دکھائی دیں کہ ایسے با وفا اصحاب میرے نانا رسول کو نہیں ملے کہ جس طرح کے پروردگار نے مجھے عطا کر دیے. خداوند عالم جس طرح سے علتیں پوری ہوئی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو بپا کر دیا. بس خداوند عالم کی سیرت و سنت جب اس کائنات میں جاری ہونی ہے اپنی شرائط کے ساتھ, آپ کی خدمت میں عرض کیا سورہ طلاق کی دوسری آیت تھی جس میں پروردگار فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اس میں شرط کیا ہے؟ تقوی. جو تقوی اختیار کرے گا پروردگار اس کے لیے ایک مخرج بنا دے گا, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق دے گا کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. خداوند عالم اس کو وہاں سے عطا کرنا شروع کرے گا کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. بس خود کی آمادگی ضروری, خود کی تغیر نفس ضروری, تاکہ پروردگار ہماری حالتوں کو تبدیل کر دے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھو, محمد و آل محمد پہ. آپ نے غور کیا کہ خداوند عالم کی سنت کے جو تقوی اختیار کرے گا خداوند عالم اس کے لیے ایک مخرج بنا دے گا. وَيَرْزُقُهُ رِزْق, رزق عطا کرے گا. رزق کا معنی آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ رزق کے لغوی معنی کیا ہے. کتاب تحقیق آیت اللہ مستفوی, اس میں جو رزق کا انہوں نے معنی کیا, کیا کہا, ہوا انعام مخصوص لمقتضى حال الطرف. وہ ایک ایسا خداوند عالم کا انعام ہے, ایک ایسا مخصوص انعام کہ جو طرف ثانی کہ جس کو وہ رزق عطا کیا جا رہا ہے, وہ مرزوق کہ جس کو وہ رزق عطا کیا جا رہا ہے, اس کی حالت اور اس کی احتیاج کو دیکھ کر جو شے عطا کی جائے اس کو رزق کہتے ہیں. وہ انعام مخصوص, وہ ایک مخصوص انعام ہے. رزق مخصوص ایک انعام ہے. لِمُقْتَضَى حَالِ طَرَف, کیوں پروردگار عطا کرتا ہے رزق کو؟ لِتَدُومَ بِهِ حَيَاتُهُ, تاکہ اس رزق کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو ادامہ دے سکے, تاکہ اس رزق کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو گزار سکے. پس ہر وہ شے کہ جو انسان کی حیات, اب حیات کو یہ مت سمجھے کہ یہاں پر حیات سے مراد اس دنیا کی حیات نہیں, جب تک انسان حیات ہے, جب تک انسان حی ہے, یعنی جب تک پروردگار کا فیض اس کے نفس سے متعلق ہو رہا ہے تب تک یہ انسان وجود میں ہے. جب تک خداوند عالم, جملہ توجہ سے سنیے گا, جب تک خداوند عالم فیاض مطلق ہے اور پروردگار کا فیض اس وجود کے ساتھ متعلق ہے تب تک یہ وجود حی ہے, تب تک یہ وجود موجود ہے. اس موجود کو, اس وجود کو عدم ہونے کے لیے اس فیاض مطلق کے فیض کا انقطاع ضروری ہے. جب تک فیاض مطلق ہے, جب تک اس کا فیض جاری ہے, جب تک اس کا فیض بالواسطہ میرے وجود کے ساتھ متعلق ہے, مجھے کوئی میت نہیں کہہ سکتا. میرے بدن کو میت کہہ سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے. اسی لیے آپ غور کریں کہ یہ کہا جاتا ہے یہ اس کی میت ہے, وہ ہے, تبھی تو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی میت ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ میت ہے, وہ کہتے ہیں یہ اس کی میت ہے, یعنی وہ ہے کہ جس کی یہ میت ہے. بس اس کے بدن کو موت آئی ہے, وہ خود زندہ ہے. صرف اس کا بدن مرا, صرف اس کا بدن میت بنا, رزق پروردگار کی طرف سے اس کو حاصل ہے, شامل ہے. بس کیا ہوا کہ یہ نفس کہ جس نے زندہ رہنا ہے اور جس کو خلود ہے, انشاءاللہ جو اہل بیت کے ماننے والے جنت میں, جن کو خلود ہے, خلود سے مراد کہ انہوں نے باقی رہنا, خلود سے مراد کہ انہوں نے حی رہنا, انہوں نے زندہ رہنا, ان کی حیات باقی. اسی وجہ سے تمام مسلمان اس شے کے قائل کہ اگر کوئی انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتا, مرنے کے بعد معدوم نہیں ہوتا. مرنے سے مراد کیا کہ اس کا نفس اس عالم مادہ سے عالم برزخ میں منتقل ہوتا ہے. وہ ان تمام حقائق کو کہ جس کو اس کائنات میں نہیں دیکھ پاتا اس عالم برزخ میں دیکھنا شروع کرتا ہے. جس طرح سے میں اس دیوار کے پرلی طرف نہیں دیکھ سکتا, اسی طرح سے خداوند عالم کے فیض کو منتقل ہوتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب میرا نفس اس کائنات سے عالم برزخ میں منتقل ہوگا، اس وقت دیکھ پائے گا کہ کس طرح سے امیر المومنین کو خداوند عالم نے اس کائنات کے لیے ہدایت بنایا، اس وقت دیکھ پائے گا کہ ان کی شفاعت کے بغیر اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں آج ایک واقعہ پڑھا تھا علامہ تقی جعفری کا۔ علامہ تقی جعفری بہت بڑے عارف گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ان کے ایک شاگرد ہیں کہ جو دوست نما ہے، ان کا نام انصاریان ہے۔ کہتے ہیں علامہ تقی جعفری جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو انصاریان کو اپنے شاگرد جو ان کے دوست بھی ہیں ان کو فون کیا۔ علامہ تقی جعفری خود تہران میں رہتے ہیں اور جو انصاریان ان کے شاگرد اور دوست ہیں وہ قم میں ہیں۔ کہتے ہیں رات کو انہوں نے فون کیا، فون کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں میری طبیعت خراب ہے، یہ 10-12 دنوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ میرے علاج کے لیے مجھے یورپ لے جائیں۔ ایک بہت بڑے عارف، بہت بڑے فیلسوف، بہت بڑے متکلم، بہت بڑے علامہ تقی جعفری، بہت بڑی شخصیت، وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے یورپ لے جائیں۔ تو انصاریان، اگر ابھی آپ آ سکتے ہیں تو آپ آ جائیں، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ انصاریان کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد سے ملاقات کے لیے تہران چلا گیا۔ جب میں تہران گیا تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے، اور پیسے دینے کے بعد مجھے کہا کہ دیکھو جب میں چلا جاؤں تو اس کو تم اپنی مرضی سے جہاں مرضی خرچ کر لینا، جہاں پر تم اس کی مصلحت سمجھو اس کو خرچ کر لینا۔ اس نے کہا اچھا، اور اگر کوئی نصیحت ہو تو مجھے بتائیے۔ کہتے ہیں نصیحت نہیں ہے، میں تمہیں دو چیزیں دینے کے لیے تمہیں بلایا۔ ایک تو میں نے تمہیں دے دی، میں نے تمہیں مال دے دیا، پیسہ دے دیا کہ دیکھو جب بھی میں چلا جاؤں تو تم کہیں پر تقسیم کر دینا، جہاں تم بہتر سمجھو وہاں دے دینا۔ کہا اچھا، آپ دوسری چیز مجھے بتائیے کہ دوسری کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں، علامہ تقی جعفری خود کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میری کوئی نماز قضا نہیں، میرا کوئی روزہ قضا نہیں، اور میں اپنی نمازوں سے اس قلب مطمئن کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں گا۔ خداوند عالم نے میرے پہ حج کو واجب کیا، میں نے حج کو کر لیا، ایک حج واجب، میں نے حج ادا کر دیا، میرے اوپر کوئی واجبات نہیں ہیں، لیکن میں نے اپنی نمازوں سے کہا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پڑھایا بہت، میں نے بہت سارے لوگوں کو تعلیم دی، میں نے بہت سارے لوگوں کو پڑھایا، اہل بیت علیہ السلام کے قریب کیا۔ وہ تمام دروس جب میرے پاس آئے تو میں نے ان دروس سے کہا، بہت بڑے عارف ہیں، جب وہ تمام دروس، وہ تمام کلاسز جو میں نے پڑھائیں جب وہ میرے پاس آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آخرت کے لیے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے۔ آگے سے انصاریان جو یہ سب سن رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ میرے استاد علامہ تقی جعفری، عارف بزرگ، فیلسوف بزرگ، کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے جتنی تالیفات لکھی ہیں اور ان کی تالیفات کو پڑھنے کے لیے انسان کو شاید بہت کچھ پڑھنا پڑے تاکہ ان کی تالیفات سمجھ آ جائیں۔ یہ جتنی تالیفات ہیں یہ سب کی سب کتابیں میرے پاس آئیں، اور آگے کہا کہ عاقبت میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ تو جب یہ تینوں چیزیں کہہ دیں تو انصاریان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ علامہ، اگر ان تمام چیزوں کو آپ ادا کر چکے اور قلب مطمئن کے ساتھ جا رہے ہیں تو آخرت میں آپ کو کس چیز کی امید ہے؟ کہتے ہیں آخرت میں مجھے صرف حسین سے امید ہے، آخرت میں مجھے کسی سے امید نہیں، مجھے صرف اپنے مولا حسین سے امید ہے کہ جو میں زیارت یا عاشورہ پڑھتا تھا وہ آخرت میں میرے کام آئی تھی، وہ جو میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتا تھا، امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنتا تھا، وہ میرے کام آئے گا، اس کی مجھے امید ہے۔ علامہ تقی جعفری، انسان کو تب پتہ چلے گا کہ جب اس دنیا سے منتقل ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام کو ماننے کا پروردگار نے اس کو کیا اجر عطا کیا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں، محمد والے محمد۔ رزق ہے، یہ رزق کے مصادیق میں سے ہے جو پروردگار ہمیں عطا کر رہا ہے۔ یہ جو فیض اس فیاض مطلق کا، جب تک وہ فیاض مطلق ہے اور کہہ سکتا ہے کہ خداوند عالم کا فیض منقطع ہونے والا، خداوند عالم کا فیض محدود ہے، خداوند عالم جو فیاض مطلق ہے اس کا فیض محدود، ہمیشہ کے لیے رہنے والا, اس کا فیض نہیں کوئی کہہ سکتا. اس لامتناہی ذات کا فیض بھی لامتناہی, اس لامتناہی ذات جو کہ فیاض مطلق ہے کبھی بھی فیض اس کا منقطع ہونے والا نہیں ہے. جب اس کا فیض منقطع ہونے والا نہیں ہے تو پھر کس طرح سے ممکن ہے کہ اس وسیلے کے وجود کے باوجود مجھے کبھی موت آ جائے, میں کبھی مر جاؤں؟ ہو نہیں سکتا. انسان ہے جب تک کہ فیاض مطلق, فیاض مطلق اس کا فیض کبھی ختم ہونے والا نہیں. جب اس کا فیض کبھی ختم ہونے والا نہیں تو مجھے شامل حال, جب تک فیض میرے شامل حال اور مجھ سے متعلق کوئی مجھے میت نہ کہے, کوئی نہ کہے کہ وہ ختم ہو گیا, ابھی وہ باقی نہیں رہا, ابھی وہ باقی نہیں رہ سکتا. رزق ہے, یہ رزق ہے پروردگار کا کہ جو اس کو آ رہا ہے, یہ رزق ہے. کیوں؟ انعام مخصوص ہے. رزق ایک ایسے انعام کو کہتے ہیں کہ جو لمقتضی الحاجت طرف طرف کی حاجت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. خداوند عالم نے ہر مرحلے کا ایک رزق لکھا ہے. قرآن میں متعدد مقامات پہ رزق کا ذکر آیا. سورہ آل عمران میں حضرت عمران کے گھر جب اولاد ہونے لگی تو ان کی زوجہ نیت کرتی ہیں, یا ربی انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررا, پروردگار میں آپ کے لیے نظر کرتا ہوں یا کرتی ہوں, وہ کہ جو میرا بچہ شکم میں ہے میں اس کو آپ کی راہ میں ادا کروں گی, اس کو آپ کی راہ میں دے دوں گی, اس کو آپ کی عبادت کے لیے مخصوص کروں گی. حضرت عمران کی زوجہ نے یہ دعا کی کہ پروردگار جو میرے شکم میں بچہ ہے میں اس کو آپ کی راہ میں عبادت کے لیے مہیا کروں گی. انی نظر تو لک ما فی بطنی, کہ جو میرے بطن میں ہے, جو میرے پیٹ میں ہے, محررن, میں اس کو آزاد خلق کروں گی, اس کو آزاد اس دنیا میں لے کر آؤں گی. ہماری ماؤں کے لیے درس کہ جب ان کا بچہ موجود ہے وہ رزق پا رہا ہے پروردگار سے, من حیث لا یحتسب, کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے خداوند عالم اس کو شکل مادر میں رزق عطا کرتا ہے. ان کے لیے درس کہ جب خداوند عالم اس بچے کو ان کے شکم میں رکھے تو نیت کیا کرنی. خداوند عالم ہر جگہ پہ اپنا رزق پہنچاتا اپنے وسیلے کے ذریعے. ایک شخص ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوا, دیکھا کہ امیر المومنین کبھی ایک طرف رخ کرتے ہیں, پھر دوسری طرف رخ کرتے ہیں, پھر تیسری طرف, جب چوتھی طرف, جب چاروں طرف رخ کیا تو مولا کیا کر رہے؟ کہ اس کائنات میں رزق بانٹ رہا تھا. تو امام علیہ السلام سے جب اس نے سن لیا, اگلے دن آیا, اگلے دن دوبارہ آ کر امام علیہ السلام وہی فعل انجام دے رہے, کہا مولا رزق بانٹ دیا؟ کہا ہاں, وہ جو تمہارے ہاتھ میں شیشی ہے کہ جن چونٹیوں کو تم اس شیشی میں لے کر آئے ہو ان کے منہ میں بھی دانا پہنچ گیا ہے. رزق ادا کرتا ہے نا خدا, میں نہیں پتا یہ تصویر, جہاں انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. انسان کیسے گمان کرے کہ کہاں پر کس طرح اس بچے کے شکم, اس جو کہ خاتون ہے اس کے شکم میں کس طرح سے پروردگار رزق پہنچا رہا. جب انہوں نے یہ نیت کر لی, ان کے ذہن میں یہ کہ یہ تو بیٹا ہوگا چونکہ اس نے وارث بننا حضرت عمران کا. سورہ آل عمران, حضرت عمران کے جو حضرت مریم کے والد, ان کے نام سے یہ آل عمران, آگے ساری سورت عمران اور ان کی آگے اولاد حضرت مریم, حضرت عیسیٰ اور وہ تمام کے تمام انبیاء. اسی وجہ سے بہت سارے انبیاء کا سورہ آل عمران میں ذکر بھی ہے. سورہ آل عمران کی آیتوں میں جب انہوں نے یہ نیت کی اور جب پیدائش ہوئی تو وہ حضرت مریم, اب ان کی والدہ پریشان کہ یہ کیا ہوا, میرے تو ذہن میں تھا کہ کوئی لڑکا ہوگا, چونکہ اس وقت جو بنی اسرائیل والے تھے وہ عبادت گاہوں میں خاتون کے داخلے پہ پابندی لگاتے تھے, کہا خاتون عبادت گاہوں میں نہیں آ سکتی, صرف مرد ہیں کہ جو عبادت گاہوں میں آ سکتے ہیں خدمت کے لیے, صرف خدمت مرد انجام دے سکتے ہیں اور کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا. ابھی تو یہ حضرت مریم ہوگی, ابھی ان کو میں خدمت کے لیے کس طرح سے بھیجوں؟ حضرت زکریہ کے جو اس وقت موجود ہیں انہوں نے کہا تو ان کی سفارش کے اوپر حضرت مریم کو جگہ مل گئی. جب حضرت مریم کو جگہ مل گئی اور بعد میں ان لوگوں نے آپس میں قرآن بھی کیا کہ کون حضرت مریم کو देखेगा, कौन उनकी तरबियत करेगा, कौन गजा पहुंचाएगा, कौन ख्याल रखेगा। तो वहां पर भी हजरत जकरिया का उसके अंदर से कुरान निकल आया कि भाई ये हजरत मरियम का ख्याल रखेंगे। जब हजरत जकरिया का कुरान निकला है, हजरत जकरिया जब गजा लेकर हजरत मरियम के हुजरे में जाए कि जहां पर वो महमे इबादत, जब जाए देखे पहले से रिस्क मौजूद, जब जाए पहले से कोई मौजूद, रिस्क मौजूद, पूछते हैं या मरियमो अन्ना लकी हाजा, ऐ मरियम ये सब कुछ आपके पास कहां से आया। हजरत मरियम कहती हैं इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशा बगैर हिसाब, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बगैर किसी हिसाब के रिस्क अता करता है। खुदावंद आलम रिस्क अता करता, मैंने कौन सा रिस्क खुदावंद आलम से ले रहा, मेरी हाजत कौन सी है, वो मुख्तसर हाजा के जिसके बाद खुदावंद आलम ने मुझे उस इनाम मखसूस से नवाजना है, वो जो मुझे खास इनाम अदा करना है, वो कौन सा रिस्क। कुरान में दो किस्म के रिस्क का जिक्र है, तवज्जो से सुनिएगा, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। खुदावंद आलम कुरान में दो किस्म के रिस्क का जिक्र करता है, एक को रिज़्क़ के करीम कहा, एक को रिज़्क़ के हसन कहा। रिज़्क़ कलिमा कुरान में अपनी दो सिफात के साथ परवरदिगार ने जिक्र किया। एक दफा खुदाबंद आलम सूरह हूद में के जहां पर हजरत शुएब का जिक्र करता है, एक दफा फिर भी दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहां पर हजरत शुएब का जिक्र करता है, हजरत शुएब के जो मदयन में रहा करते हैं उनकी कौम है, हजरत शुएब खुदावंद आलम की तरफ से मबऊस करदा पैगंबर हैं कि जिनका हजरत मूसा के साथ काफी जिक्र आता है कि जब हजरत मूसा मिस्र से गए हैं, उस किप्ती को मारा है, किप्ती को मारने के बाद वहां से हिजरत की है, हिजरत करने के बाद हजरत शुएब के इलाके मदियन में गए हैं, हजरत शुएब की एक बेटी से निकाह हुआ, उसके बाद 10 साल वहां पर खिदमत की, उसके बाद वहां से मिस्र वापस आए कि खुदावंद आलम ने हुक्म दिया कि भाई आप जाएं और जाकर फिरौन के जो तागूत बन गया है उसकी इस्लाह का अंजाम करें, उसको इस्लाह, इन्ना फिरौना कि जो फिरौन है वो तागूत बन गया, जाइए और जाकर उसको उसकी हिदायत का पैगाम करिए, उसको दीजिए हिदायत का पैगाम। हजरत शुएब अपनी कौम से कहते हैं, सूरह हूद में ये आयत जिक्र है, काल या कौमी, हजरत शुएब ने कहा ए मेरी कौम, अगर मैं ये जो परवरदिगार की इत्तबा करता हूं, ये जो मैंने अपने परवरदिगार की इत्तबा की है, खुदाबंद आलम ने इस इत्तबा के नतीजे में वरज़ाकनी मिन्हु रिज़्क़न हसना, के खुदाबंद आलम ने मुझे उसकी बदौलत रिज़्क़े हसन अता किया। रिज़्क़ अपनी सिफत हसन के साथ यहां पर जिक्र है, हसन के माना नेक के हैं। वो कौन सा नेक रिज्क है कि जिसके बारे में हजरत शुएब अपनी कौम को बता रहे हैं, अरअयतुम इन कुंतुम, क्या तुमने नहीं देखा कि मैं अपने रब की किस तरह से पैरवी करता हूं कि खुदाबंद आलम ने मुझे उसमें से रिज्कन हसना, रिज्क हसन दिया। अल्लामा तबातबाई कहते हैं कि जो भी खुदाबंद आलम की इत्तबा करता है, जो भी परवरदिगार का तकवा इख्तियार करता है, दोबारा आइए सूरह तलाक की तरफ, जो भी परवरदिगार का तकवा इख्तियार करता है खुदाबंद आलम उसको रिज़्क़े हसन अता करता है, यानी क्या, यानी उसके ऊपर अपनी वही का नजूल करता है, उसको अपने लिए, उसको उसके कल्ब को इस काबिल बना देता है कि जो उसकी वही को कबूल कर सके। जिस तरह से परवरदिगार ने हजरत मूसा की वालिदा पे किया, वाओहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की वालिदा के जो मासूमा नहीं है, जो नबी नहीं है, जो वलिया नहीं है, हजरत मूसा की वालिदा पर वही की वही करके क्या किया, हजरत मूसा के वालिदा का फर्जंद बचा लिया। خداوند عالم انسان کی ہدایت کے لیے ایک ایسا رزق عطا کرتا ہے کہ جس کی صورت وحی کی ہوتی ہے، ایسا رزق کہ جو انسان کو ہر اشتباہ سے بچا لے، اس کو قرآن میں رزقن حسنہ کہا گیا۔ یہ وہ رزق ہے کہ جو رزق حسن ہے۔ دوسرا رزق کہ جو پروردگار جس کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، رزقن کریمہ، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، سورہ حج کی 50ویں آیت کہ پروردگار اس میں کہتا ہے کہ وہ شخص کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیتا چلا گیا، اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک اس کے لیے مغفرت ہے اور ایک اس کے لیے رزق کریم ہے۔ ایک رزق حسن کہ جو سورہ ہود میں، ایک رزق کریم کے جس کا ذکر پروردگار سورہ حج میں کرتا ہے۔ یہ دو قسم کے رزق ہیں کہ جو خداوند عالم اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا کرتا ہے، جس کو چن لیتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ پروردگار نے چنا کیسے؟ سورہ طلاق کی پھر آیتیں تلاوت کرتے ہیں، خداوند عالم فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجا، جو بھی پروردگار کا تقوی اختیار کرے گا خداوند عالم اس کے لیے ایک مخرج بنا دے گا۔ خداوند عالم کی سنت جاری ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، جاری ہوئی، اب پروردگار آگے بڑھ کے کیا کرے گا؟ فَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پروردگار اس کی صلاحیت کے مطابق یا اس کو رزق کریم عطا کرے گا یا رزق حسن عطا کرے گا، اس جگہ سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم اس کو وہاں سے عطا کرنا شروع کرے گا۔ اگر انسان میں یہ صلاحیت ہو، اس کا تقویٰ اس طرح کا ہو کہ جہاں پر وہ ایک قوم کو لے کے چلتا ہو، جہاں پر وہ اللہ تعالی کی آیات سے واقف ہو، جہاں پر وہ حجت خدا کے اہداف سے واقف ہو، جہاں پر وہ پروردگار کا قرب اختیار کر چکا ہو، یہاں پر خداوند عالم اس کے قلب کو پاک کر کے اس پہ اپنی وحی کو نازل کر کے انتخاب کر لیتا ہے۔
جہاں پر زمانہ
علیہ السلام، ابھی تک کوئی روایت آپ کی خدمت میں بیان نہیں کی ہے، کوئی روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت فسر و بعدہ بعد، قرآن بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے کس طرح سے خداوند عالم یہاں پر، اگر پروردگار یہاں پر چاہتا کوئی اور کلمہ استعمال کر سکتا تھا، لیکن خداوند عالم نے قرآن میں جہاں پر جو کلمہ استعمال کیا وہ وہی کا حقدار تھا۔ اسی وجہ سے پروردگار نے وہی مفرد، وہی کلمہ استعمال کیا۔ جب خداوند عالم کہہ رہا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو پروردگار رزق عطا کرے گا وہاں سے جہاں پر اس کا گمان بھی نہ ہو۔ انسان سوال کرے کہ پروردگارا، میں نے تقویٰ اختیار کیا، وہ کون سا رزق ہے جو تم مجھے دینے والا؟ خداوند عالم کہتا ہے میں تمہارے نفس کو پاک کروں گا، تمہارے دل کو پاک کروں گا، تمہارے دل پر حسین کی وحی نازل کر دوں گا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جو کہتی رہے کہ تم حسین کو چھوڑ دو، چونکہ اب میں تمہیں حسین کا رزق عطا کر چکا، اب تم اپنے مولا کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مولا میں بہت غریب ہوں، مولا میں بہت فقیر ہوں، امیر المومنین کہتے ہیں تجھ سے تو امیر ہی کوئی نہیں، تجھ سے تو بہتر ہی کوئی نہیں۔ کہا نہیں مولا میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، مفلس ہوں۔ کہا نہیں تجھ سے امیر ہی کوئی نہیں۔ جب اس نے دوبارہ سے دہرایا نا، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اچھا پوری دنیا کی دولت تجھے دے دی جائے اور کہا جائے علی کا نام چھوڑ دے، چھوڑ دے گا؟ کہتا مولا ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہا دنیا کی دولت ایک جگہ، میرا نام ایک جگہ، کہ جس کو میرا نام دل گیا، جس کو پروردگار نے میرا نام عطا کر دیا، وہ اپنے آپ کو فقیر نہیں کہہ سکتا، وہ امیر المومنین کا ماننے والا ہے۔ پڑے محمد و آل محمد میں پتا چلا کہ رزق سے مراد کیا ہے، رزق کہتے کسے ہیں۔ اب سمجھ آیا کہ قرآن جب وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, میں گمان یہ کرتا چلا گیا کہ اس رزق سے مراد کچھ اور نہیں مال کی زیادتی, میں یہ سمجھتا چلا گیا کہ میرا مال زیادہ ہو گیا بس پروردگار نے مجھے رزق عطا کر دیا, میرے پاس نعمتیں زیادہ ہو گئی بس خداوند عالم نے مجھے رزق, مجھے اولاد دے دی بس مجھے رزق دے دیا. خداوند عالم کہتے ہیں کہ وہ رزق کہ جو میں تمہیں دوں گا اس کائنات میں کوئی اور نہیں دے سکتا. ایسا ہی ہے نا میرے مومنین کا کل کی خدمت میں عرض کیا, رزق و رزقان, رزق تطلب ہو رزق یطلب کا, رزق کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ کہ جس کا مطالبہ تم کرتے ہو, ایک وہ کہ جو رزق تمہارا مطالبہ کرتا ہے. تم جس رزق کا مطالبہ کر رہے ہو پروردگار دے رہا, تم تھوڑی سی کوشش کرو, تم تھوڑی سی محنت کرو, اپنے آپ کو منظم کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اپنے آپ کو سستی سے نکالو, خداوند عالم وہ تمہیں دے گا. لیکن وہ جو پروردگار تمہارے گمان کے علاوہ کہیں اور سے تمہیں دینا چاہ رہا ہے وہ کچھ اور نہیں اہل بیت کی مودت ہے. پروردگار چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت سرایت کر جائے تاکہ انسان جب کربلا میں داخل ہو تو وہاں سے نکلنے کا نام نہ لے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ خداوند عالم کی سنت کربلا والوں پہ یہ جاری نہیں ہوئی؟ خداوند عالم نے کس طرح سے ان کو امام حسین اپنے دین کے مقصد اور اہداف کی محبت کا رزق عطا کیا کہ ہر کوئی کوشش یہ کر رہا ہے کہ میرا بچہ پہلے شہید ہو جائے. حضرت حر کہ جن کو امام حسین نے حضرت حر بنایا, جب وہ تشریف لائے امام علیہ السلام کے پاس تو آگے کہتے ہیں کہ مولا میں تب تک اپنی توبہ کو قبول نہ کروں گا کہ جب تک کربلا کا پہلا شہید میرا بیٹا نہ ہو. امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی. امام نے کہا ٹھیک ہے تو اگر تم یہ سمجھتے ہو استغفار تمہاری تبھی قبول ہوگی تو جاؤ تم پہلے اپنے بیٹے کو میری اس راستے میں قربان کر دو. ہر کوئی اپنا بچہ پہلے دے رہا. جناب ثانیہ زہرا انو محمد کو بلا کے کہتی ہیں دیکھو انو محمد کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم میں سے پہلے کوئی چلا جائے, پہلے تم جانا اور جا کر اپنے مولا پر شہید ہونا. شب عاشور سب مائیں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی, سب مائیں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہیں, ایک دوسرے کو بتلا رہی دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے شہادت میں کوئی اور سبقت لے جائے. یہ کون سا رزق ہے کہ جب پروردگار نے ان کو دیا, یہ کیسا رزق ہے کہ جو خداوند عالم نے کربلا والوں کے لیے جمع کر دیا اور کربلا والوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا, ان 72 افراد کو اکٹھا کر دیا. کہ ہو نہیں سکتا کہ انسان امام حسین علیہ السلام پر جا کر سلام کرے اور اصحاب حسین کو چھوڑ دے. میرا تو دل کہتا ہے کہ اگر اصحاب حسین پہ انسان سلام نہ کرے تو شاید امام حسین اپنے پہ کیا سلام قبول ہی نہ کرے کہ پہلے جاؤ اور جا کر میرے حبیب پر سلام کرو. میں بھی زیارت پہ گیا تھا کچھ دیر پہلے. عجیب ہے عربی زبان اس قدر لطیف اور خوبصورت ہے. تو میں حضرت حبیب کی قبر جو زری ہے اس کے پاس کھڑا, ایک عرب آیا, میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی اس طرح سے بھی پکار سکتا کربلا والوں کو. ہم جاتے ہیں حضرت حبیب کی زری کو پکڑا اور دعا کرنی شروع کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی امام علیہ السلام کے مددگاروں میں سے بنا دے, حضرت حبیب کا صدقہ مجھے یہ دے دے, مجھے وہ دے دے. وہ ایک جملہ بولتا جا رہا تھا اور گزرتا جا رہا تھا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیسے کہہ رہا ہے. وہ داخل ہوا زری سے امام حسین علیہ السلام کی حضرت حبیب کے پاس اور آگے کہتا ہے ہنی اللہ یا حبیب, ہنی اللہ یا حبیب, اے حبیب تم کتنے خوش قسمت ہو, اے حبیب تم کتنے خوش قسمت ہو کہ میرے حسین پہ شہید ہوئے, اے حبیب تمہارے لیے مبارک. کس قدر حسین ہے. میں اس مولا کے محضر میں جاؤں اور پھر اپنی ذات کو نہ بھول پاؤں, کون سے رزق کی تلاش میں ہوں. وہ رزق جو خدا دینا چاہ رہا ہے یا طلبو کا, وہ رزق جو پروردگار دینا چاہ رہا ہے, وہ آپ کا مطالبہ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے مجھے وہ خمیر مل جائے کہ جس خمیر میں خدا نے حسین کی محبت رکھی ہے. کہیں مجھے وہ قلب مل جائے, کہیں پر مجھے وہ نفس مل جائے, کہ جس نفس میں، جس قلب میں خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کی محبت رکھی ہے، اور ایک وہ رزق کہ جو ہمیں ہر شے سے غافل کرنا شروع کر دے۔ رزق کی دو اقسام، یا رزق حسن ہے یا رزق کریم ہے۔ رزق کریم کہ جہاں پر پروردگار اتنی صلاحیت دیتا ہے کہ وہی کرنا شروع کرتا ہے۔ رزق حسن وہ جہاں پر خداوند عالم وہی کرنا شروع کرتا ہے۔ رزق کریم وہ رزق ہے، سنیے گا، رزق کریم وہ رزق ہے کہ جب پروردگار کسی کو دیتا ہے تو وہ بانٹنا شروع کرتا ہے، اسی لیے اس کو رزق کریم کہا گیا۔ آیت اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو رزق کریم کہا گیا سورہ حج کی 50 نمبر آیت میں، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مقدمہ دیکھیے کہ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیتے رہے، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رزق کے ساتھ کریم کی صفت کیوں لگائی؟ کریم کی صفت اسی لیے لگائی چونکہ کریم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے حصے میں سے بھی کسی دوسرے کو عطا کرتا ہے۔ یہ ایسا رزق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو عطا کرتا ہے تو وہ اپنے پاس سمیٹ کے نہیں رکھتا، اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھتا، اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم ایسا رزق خدا نے اس کو دیا کہ جو دوسروں کو بانٹنا شروع کرتا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی اس کی تفسیر پوچھے تو میں کہوں گا کہ رزق کریم وہ ہوگا کہ جہاں پر انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا شروع کر دے، کہ جہاں پر انسان معروف کا امر کرے اور نہیں کا منکر ہو جائے، انکار کرنا شروع کر دے، کہ جو ہدف ہے امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں کربلا کے لیے مدینہ سے، تو محمد ابن حنفیہ کو ایک وصیت کی ہے، معصوم کیا فرماتے ہیں، انی لم اخرج اشر، میں حسین نہ کسی شر کے لیے نکل رہا ہوں نہ کسی مکاری کے لیے نکل رہا ہوں، ولا مفسدم ولا ظالما، نہ میں اس کائنات کے اندر کسی قسم کا فساد چاہتا ہوں نہ ہی ظلم چاہتا ہوں، بل انما خرجت، بلکہ میں خارج ہو رہا ہوں، خروج کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، کیوں؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، اريد ان امر بالمعروف، ہدف ہے امام حسین، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، رزق کریم میں چاہتا ہوں، امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، اور میں منکر سے نہیں کرنا شروع کروں۔ رزق کریم کہ جہاں پر انسان کسی معروف کو دیکھتا ہے اس کا امر کرتا ہے، جہاں پر انسان منکر کو دیکھتا ہے اس سے نہیں کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے۔ رزق کریم امام حسین علیہ السلام کا رزق، رزق کریم کہ جہاں پر اگر پروردگار نے آپ کو اس رزق سے نواز دیا، من حیث لا یحتسب، آپ نے گمان بھی نہ کیا کہ جہاں سے خداوند عالم نے آپ کو یہ رزق عطا کر دیا، اب ضروری ہے کہ اس کی ترویج کی جائے، ضروری ہے کہ کائنات کو بتلایا جائے کہ یہی حق ہے، کائنات کو بتلایا جائے، بلایا جائے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان پہنچ کر جنت کی تمنا چھوڑ دیتا ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان پہنچ کر اس تصور کے ساتھ لبریز ہو رہا ہے کہ میں جنت میں پہنچ گیا، جہاں پر انسان پہنچ کے کسی اور شے کو نہیں صرف حق اور باطل کو دیکھتا ہے۔ رزق کریم کی تلاش میں جائیے، اہل بیت کے علم کی تلاش میں جائیے، تقوی اختیار کریں، پروردگار ایسے اسباب مہیا کر دے گا کہ جہاں پر یہ رزق کریم آپ کے دل میں اتار دے گا۔ میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن سورہ حج 50 نمبر آیت پروردگار فرما رہا ہے کہ میں رزق کریم عطا کرتا ہوں، میں رزق کریم دیتا ہوں، لہم مغفرتوں ورزق کریم، رزق کریم ہے کہ جہاں پر وہ آگے عطا کرنا شروع کرتا ہے، جہاں پر وہ آگے دینا شروع کرتا ہے۔ جتنے بھی امام علیہ السلام کے اصحاب کربلا میں موجود ہیں، جتنے بھی ہیں سب کے سب جب مقتل کی طرف گئے ہیں، سب سے پہلے جا کر انہوں نے سامنے والے کو دعوت دی ہے کہ دیکھو
اگر تم چاہتے ہو کہ خود کو مطمئن کر لو, دیکھو تم اگر چاہتے ہو کہ تم فلاح پا جاؤ, دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تم حق پر آ جاؤ, تو وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے کہ جہاں پر تم ہو. آؤ اور آ کر حسین کے ساتھ مل جاؤ کہ یہی حق ہے. رزق کریم کی تقسیم شروع کی. ہر شہید نے جنگ کرنے سے پہلے اس کو بلاتے تھے کہ آؤ امام حسین علیہ السلام کے پاس آؤ کہ یہی حق ہے. اس کے بعد اسے جنگ کرنا شروع کی کہ جب دیکھا کہ یہ مانتا نہیں ہے, تو دیکھا کہ یہ قبول نہیں کرتا, میرا مطالبہ رزق کریم کا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, یہ وہ رزق ہے کہ جب پروردگار انسان کو دیتا ہے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. کربلا کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد کے خون سے سجایا ہے. کربلا میں بہت قربانیاں دی ہیں مولا نے. امام علیہ السلام نے اپنی اولاد دی ہے کربلا, اپنا علی اکبر جیسا جوان بیٹا دیا ہے. عجیب رزق ہے ان کے پاس. امام حسین اور مولا علی اکبر ساتھ ساتھ جا رہے ہیں کربلا کی جانب, تو آگے بڑھے تو امام علیہ السلام نے کلمہ استرجاع کو بلند کیا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دفعہ دوبارہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب امام علیہ السلام نے یہ انا للہ کی صدا کو بلند کیا نا, تو ساتھ ہی مولا علی اکبر امام حسین علیہ السلام سے پوچھنے کہ بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھے, آپ نے کیوں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ تو آگے سے امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے ہاتف کی آواز سنی ہے کہ یہ قافلہ جس طرف جا رہا ہے موت ان کے پیچھے پیچھے ہے. اگر علی اکبر کے علاوہ کوئی اور بیٹا ہوتا نا, تو امام حسین اپنے بابا سے پوچھتا کہ بابا اگر موت پیچھے پیچھے ہے تو بتائیں بچنے کا طریقہ کیا ہے, کس طرح سے ہم موت سے بچ سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اسے فرار پا سکتے ہیں, کس طرح سے اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتے ہیں. مولا نے یہ نہیں پوچھا. مولا علی اکبر کا جملہ سنیں کیا پوچھا. مولا پوچھتے ہیں بابا اول اسنا علی الحق, اے بابا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے, اس کائنات میں اگر کوئی حق پر ہے تو وہ میں حسین اور میرے اصحاب ہیں. اس کائنات میں کوئی اور حق پر, میں اور میرے اصحاب حق پر ہیں. مولا علی اکبر کہتے ہیں بابا فلاں بارے میں موت, بس اس کا مطلب ہے کہ ہمیں موت سے ڈرنا نہیں ہے, ہم موت پر جا گرے ہیں یا موت ہم پر آ گرے, فکر کس چیز کی, جب ہم لوگ حق پر ہیں تو مسئلہ کس چیز کا. دیکھیں کس طرح سے پروردگار نے رزق عطا کیا ہے, کس طرح سے اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کو, ماننے والوں کو, ان کی اولاد کو پروردگار نے رزق عطا کیا. آج تک ان کے جملوں سے انسان رزق کی بھیک لے رہا ہے. آج تک یہ جملے ہمیں رزق عطا کر رہے ہیں. کس طرح سے مولا علی اکبر قیامت تک آنے والے ہر جوان کو رزق دے گئے. من حیث لا یحتسب, ہمیں معلوم بھی نہیں خدا بند عالم نے ہمیں کیسے گھرانے میں خلق کر دیا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے. خدا بند عالم نے ہمیں کیسے گھرانے میں خلق کر دیا کہ جو مولا کی مودت اپنے دل میں رکھتا ہے. میں نے مانگا تھا خدا سے, میں نے کہا تھا خدایا مجھے اس گھر میں خلق کر, میں نے تو نہیں مانگا. میں حیث لا یحتسب, انسان گمان بھی نہیں کرتا پروردگار اس کو رزق عطا کرتا. کس طرح سے رزق کریم عطا کیا خدا بندے عالم. جب صبح عاشور ہوئی نا, تو مؤذن فجر کی نماز کے لیے جب اذان دینے کے لیے گلدستہ اس مؤذنہ پہ جا رہا ہے, امام حسین علیہ السلام نے آواز دیا کہ اے مؤذن آج میں چاہتا ہوں کہ عاشور کی آخری اذان اپنے لال علی اکبر کی آواز میں سنوں. اے علی اکبر جائیں گلدستہ اذان پہ, آج آپ اللہ کی تکبیر کو بلند کریں. مولا علی اکبر گئے, مقتل کہتی ہے کہ جیسے ہی مولا نے کہا نا اللہ اکبر, جیسے ہی اللہ اکبر کہا ساتھ ہی خیام سے گریہ کی آواز بلند ہو گئی. ساتھ ہی انصار امام حسین نے گریا کرنا شروع کیا. امام حسین اپنے لال کی طرف دیکھ رہے ہیں محبت بھری نگاہوں سے. اذان مکمل ہوئی, امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اب ایک ایک کر کے قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا. سب سے پہلے عمر کا فرزند گیا, جب وہ شہید ہو گیا اس کے بعد دوسرا ناصر, تیسرا مددگار. جب سب مددگار شہید ہو گئے نا تو مقتل کہتی ہے کہ اول من خرج من بنی ہاشم ہوا علی بن الحسین الاکبر, کہ بنی ہاشم میں سے جو سب سے پہلے گیا ہے نا مقتل میں وہ حسین کا لال علی اکبر تھا. آ کے اجازت مانگی, مولا اے میرے بابا کیا آیا مجھے اجازت دیتے ہیں, اس نے بغا دیتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے کہا تقدم یا بنی بسم اللہ, اے میرے لال آگے بڑھو, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو, ان کو بتاؤ کہ کس طرح سے ہے جن کا لال لڑا کرتا ہے, ان کو بتاؤ کہ تمہاری رگوں میں علی کا خون ہے, بتاؤ ان کو. جا امام حسین علیہ السلام نے زرہ پہنائی ہے, زرہ پہنا کے گھوڑے پر سوار کیا. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں دور کھڑا دیکھ رہا ہوں, امام حسین علیہ السلام نے جب آخری نگاہ کی ہے نا تو اس نگاہ کو تعبیر کرتا ہے کہ امام نے ایک مایوسانہ نگاہ کی ہے علی اکبر کے, کہ جو بھی مقتل گیا ہے نا واپس سالم نہیں آیا, ایک حسرت بھری نگاہ کی اپنے لال کی طرف, اپنے لال کو سر سے پاؤں تک دیکھا. جب دیکھ لیا نا کہا جاؤ علی اکبر جاؤ, جا کر اپنے خون کا اظہار کرو, جاؤ اپنی شجاعت کو بتلاؤ. جب مولا علی اکبر آگے بڑھے ہیں اپنی گھوڑے کو اینڈ ماری, جیسے ہی آگے بڑھے ہیں ساتھ ہی پیچھے سے کسی کے بھاگنے کی آواز آتی, مولا علی اکبر پیچھے مڑنے لگتے ہیں, حسین کا ایک ہاتھ کمر میں ہے, دیکھا نا اپنے بابا کو آتے ہوئے ساتھی اپنے آپ کو گھوڑے سے اتار لیا, میرے بابا
اپنے رہوار کے گلوں میں اپنے بازوؤں کو دے دیا, رہوار
نے حسین نے صدا سنی ایک دفعہ ثانیہ صاحبہ نے کہا فضا اے جا کے میرے ماں چائے کو تو دیکھ کر آؤ فضا حسین کی کیا حالت ہے جناب فضا باہر آئی ایک چیخ بلند کی اور کہتی ہے امام حسین بار بار پکارے ہیں میرے بیٹے ایک دفعہ پھر سے صدا دے اور حسین کو دکھائی نہیں دیتا حسین بڑھ رہے ہیں اے کونیوں کے بل یا علی یا علی کہتے جیسے سے مولا علی اکبر پر پہنچے ہیں سیدھا کیا اے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب